إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ذی قعدہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی قعدہ کے اس مہینے میں ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حج حاجی لوگ جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حج کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں اور حج کے احکام بجا لاتے ہیں. اسی لیے اس مناسبت سے یہ بات پیش کرنی زیادہ بہتر معلوم ہوئی کہ حج کے جو احکام ہیں، وہ احکام تو ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے حج کیا ہے، حج کی سعادت جن کو نصیب ہوئی ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کہ ایک حاجی کو کیا کرنا ہوتا ہے، عمرہ کرنے والے کو کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن حج کے ان احکام میں، حج کی اس عبادت میں، جب ایک بندے مومن حج ادا کرتا ہے تو اس عبادت میں اس کے نفس کا کتنا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا جو پہلو اس عبادت میں موجود ہے، اور یہ پہلو اسلام کی تمام عبادات میں ہے، لیکن خاص طریقے سے حج کی اس عبادت میں، عمرہ کی اس عبادت میں جو تزکیہ نفس کا پہلو ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ، آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے، اور حج کے ارادے سے سفر وہ کرتا ہے اور میقات پر پہنچتا ہے، سب سے پہلا کام ایک حاجی یا ایک عمرہ کرنے والے کو جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ احرام پہنتا ہے، احرام کا کپڑا جو ہے باندھتا ہے. ہم اسے پہننا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں احرام باندھتا ہے، کیونکہ یہ بے سلا ہوا کپڑا، ایک چادر جو نیچے باندھ لیتا ہے اور ایک چادر جو اوپر اوڑھ لیتا ہے، یہ دو چادر ہے جسے ہم احرام کا کپڑا کہہ لیتے ہیں یا احرام کہہ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک حاجی کو، ایک عمرہ کرنے والے کو یہی کرنا ہوتا ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے، احرام باندھنا. اس کے ذریعے سے نفس کا کیا تزکیہ ہے. جو بھی حج کے احکام ہیں، شروعات یہیں سے ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہیں سے بات آپ کے سامنے شروع کی ہے. نفس کا کیا تزکیہ ہے، ایک مومن کے نفس کا اس میں تزکیہ کیسا ہوتا ہے، اس کی طہارت کیسی ہوتی ہے، نفس کیسے پاکیزہ بنتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے. آپ کی ایک اہم ذمہ داری ہے جی کہ آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے تھے. نفس کا یہ تزکیہ حج کی اس عبادت میں کیسے ہوتا ہے، احرام میں دیکھیے. چاہے دنیا کا کوئی کتنا ہی مالدار آدمی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی غریب آدمی کیوں نہ ہو، جب وہ حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام کے یہ دو کپڑے ہی اسے باندھنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے، ہر مرد کے لیے یہی حکم ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اپنے علاقے کا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور پوری دنیا کا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اسے بہرحال احرام کے یہی دو کپڑے پہننے ہیں. نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے. یہ نفس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں میں کبھی اتنا مگن ہو جاتا ہے, اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی آخرت کو بھولنے لگتا ہے, اسے آخرت کا احساس نہیں رہ جاتا. جتنی نعمتیں دنیا کی زیادہ ملتی ہیں اتنا ہی آخرت کو بھولنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے, خدشہ زیادہ رہتا ہے. تو اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ احرام کے دو کپڑے اسی میں تجھے جانا ہے, اسی میں حج کرنا ہے. اسلام کی ساری عبادات لے لیجیے, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کسی خاص لباس میں آنا ہے, ایسی اسلام میں کوئی تعلیم نہیں. ٹوپی کا مسئلہ بھی لوگ خامخا اٹھاتے رہتے ہیں, حالانکہ ٹوپی کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز میں کس لباس میں آنا ہے, ایسی اسلام میں کوئی ہدایت نہیں ہے. جو عام کپڑے پہنتے ہیں, جو گھروں میں کپڑے پہنتے ہیں, باہر کپڑے پہنتے ہیں, وہ کپڑے پہن کر کے مسجد میں بھی آئیں اور زینت کے ساتھ آئیں, مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں, اتنی ہی بات ہے. لیکن کوئی خاص قسم کا کپڑا نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے مہینے کا کوئی خاص لباس متعین نہیں کیا گیا اسلام میں کہ آپ رمضان کے مہینے میں یہ لباس پہنیں گے. یا اگر آپ روزہ ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جبہ اور پیجامہ پہنیں, یا آپ کے سر پر ٹوپی ہو, یہ آپ کے لیے ضروری. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں تو سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں یا کرتا پیجامہ پہن لیتے ہیں, تو یہ لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ روزے کے لیے کوئی خاص لباس ہو, نماز کے لیے کوئی خاص لباس ہو, ایسا اسلام میں کوئی ہدایت نہیں ہے. لیکن حج کے لیے یا عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو یہ ہدایت موجود ہے کہ آپ جو کپڑا پہنتے رہتے ہیں وہ کپڑا پہن کر کے آپ نہیں جا سکتے. آپ کو احرام باندھنا ہے. اور احرام کیا ہے؟ دو چادر ہیں, ایک اوپر اوڑھ لینا ہے, نیچے ایک چادر باندھ لینی ہے. اور ہر ایک کو یہی کرنا ہے, ہر ایک یہی کرے گا. اس میں وہ مسئلہ بھی نہیں آتا کہ ہر آدمی اپنی خواہش کے لحاظ سے اپنی ڈیزائن جو ہے کپڑے اس کے لحاظ سے سلوا لے اور اس کے لحاظ سے وہ کپڑے پہنے. اور آپ خود مسجد میں بھی دیکھیں تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ اسٹائل ہے, اپنا الگ الگ انداز ہے, اور اس کے لحاظ سے وہ مسجد میں آیا ہوا. لیکن احرام میں دیکھیں تو سب ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں, چاہے وہ کسی بہت ہی دور دراز علاقے کا امریکہ کا رہنے والا ہو, یورپ کا رہنے والا ہو, ہندوستان کا رہنے والا ہو, جاپان کا رہنے والا ہو, کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو, اگر وہ حج کرنے جاتا ہے تو صرف یہی ہے کہ دو چادر اور ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے اسی کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے مکے میں جاتا ہے. نفس کا کتنا بڑا تزکیہ ہے. سب سے پہلی بات یہی کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں, جو ہم لباس کی اچھے سے اچھے لباس کی شکل میں, دنیا کی ایک ظاہری زینت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لباس آدمی پہننا چاہتا ہے, لوگوں کے سامنے ایک الگ نظر آنا چاہتا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اس لیے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے لباس میں کہ ذرا لوگوں سے الگ نظر آنا چاہتے ہیں, لوگوں سے الگ نظر آنے کے لیے. یہ تو سبھی لوگ پہنتے ہیں, سب لوگ تو ایسا ہی پہن رہے ہیں. کپڑا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں, کپڑا سلانے کے لیے جاتے ہیں, یا ریڈی میڈ کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کپڑا ذرا الگ انداز کا ہو, ہم الگ انداز سے نظر آئیں, اپنا منفرد انداز. یہ انسان چاہتا ہے, بڑی خواہش ہوتی ہے اس کی, اور لوگ اس خواہش کے لیے کپڑوں کے اختیار میں نہ جانے کتنا اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اور خاص طریقے سے آپ خواتین کو دیکھیں گے کہ اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے. اسلام نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی صرف لباس کے انتخاب میں, اور اچھا اور منفرد لباس, ایک الگ نظر آنے والا لباس, اسی کے چکر میں نہ جانے کتنے مہنگے کپڑے بھی خرید لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں مسلمانوں میں جن کو بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے میسر نہیں, اور ایسے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو جو صرف اپنے لباس کے لیے غیر ضروری پوائنٹ پیسے خرچ کر رہے ہیں. صرف کیا ہے, ایک خواہش ہے نفس کی, منفرد نظر نظر آنا, الگ نظر آنا, لوگوں سے ذرا ہمارا معاملہ الگ رہے, اس خواہش میں بندہ نہ جانے کیا کیا کرتا ہے اور کتنے پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ اسلام کی دیکھیے یہ تعلیم، احرام کا یہ کپڑا، یہ ہمیں سبق دیتا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہو، جب وہ حج کرنے جاتا ہے تو صرف انہیں دو کمروں میں جاتا ہے، دنیا کی جو بہت زیادہ خواہش دل میں بیٹھ جاتی ہے اس خواہش سے الگ بس ایک جیسے مسلمان ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ مختلف نسل کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں، لیکن لباس سب ایک جیسا پہن کر کے مکے کی طرف جاتے ہیں۔ جو اتحاد و اتفاق کی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بہت زیادہ اپنے لباس کی، اپنے ظاہری کی فکر نہیں کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننے کی خواہش ہو یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ آدمی اگر اسی میں مگن ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ دنیا کے پیچھے بہت زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ پہن کر کے مکہ پہنچتے ہیں، تلبیہ بھی پکارتے رہتے ہیں، پہلے بھی آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آئی ہیں، لیکن مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتے تھے کہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ حجر اسود جسے ہم اردو میں کالا پتھر کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ لفظ اردو میں اتنا مشہور ہے اور اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ عربی کا یہ لفظ ہر مسلمان اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے اور کہتا ہے حجر اسود۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو عبادات ہیں اگر وہ ویسے ہی ہم اپنی زبان سے کہتے رہتے تو اردو کے جو الفاظ جو بعض مرتبہ معنی کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں یا دو تری زبانوں کے جو الفاظ ہیں اس سے آدمی کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ہم نماز کی جگہ صلات بول سکتے ہیں، روزے کی جگہ صوم بول سکتے ہیں، عادت کی بات ہی، اگر ہمیں یہ عادت ہوتی تھی تو ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہم حج بولتے ہیں، جیسے ہم زکات بولتے ہیں، جیسے ہم حجر اسود بولتے ہیں، ہر کوئی بولتا ہے حجر اسود، کالا پتھر کوئی نہیں کہتا، کہتا ہے حجر اسود، یعنی وہ کالا پتھر جو وہاں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچتے تو آپ کا پہلا کام یہی ہوتا مسجد حرام میں کہ جا کر کے اس پتھر کو بوسا دیتے تھے، جا کر کے اس پتھر کو چوم لیا کرتے تھے۔ نفس کا تزکیہ، انسان کے نفس کا تزکیہ، یہ باتیں تو لوگ بہت سوچتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ یہ باتیں لوگوں کے درمیان آتی رہتی ہیں، یہ سوال بھی ہوتا رہتا ہے، جواب بھی آتا رہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ بھی جاتے ہو تو پتھر کو چومتے ہو، یہ باتیں آتی رہتی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں کہ ہم اس پتھر کو نہیں سمجھتے کہ یہ نفع پہنچانے والا ہے یا نقصان پہنچانے والا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولولا انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کما قبل، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسا دیتے ہوئے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں ہرگز نہیں چومتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چومتے؟ آپ چومتے تھے اس لیے ہم بھی چومتے ہیں، آپ چومتے تھے اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چومتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر اور پتھروں کو چھوڑ کر کے حجر اسود کو کیوں چومتے تھے؟ کیا آخر اس کا تعلق ہے ہماری زندگی سے؟ اس کا کیا تعلق ہے ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پتھر سے اتنا گہرا لگاؤ تھا؟ کیوں یہ بات تھی کہ جاہلیت میں بھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور اس پتھر کو رکھنے کا معاملہ ہوا تو ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ پتھر اتنی اہمیت اس کی ہے، اتنی اہمیت ہے کہ یہ شرف جس کو حاصل ہو جائے ہاتھ سے اٹھا کے رکھنے کا تو یہ بڑا شرف ہوگا، بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ یہ کیوں تھا؟ آخر کیا چیز ہے اس پتھر کے تعلق سے، یہ بات تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے نفس کے تزکیے سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ پتھر جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور آپ میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ جنت سے لایا گیا یہ پتھر۔ اس پتھر کو اس لیے چوم دیتے کہ یہ جنت سے لایا گیا ہے، یہاں دنیا کا پتھر نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جنت سے لایا گیا یہ پتھر ہے، ہمارا اصلی وطن بھی جنت ہے، ہماری اصلی جگہ بھی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو جنت کی پہلے سیر کرائی، جنت میں رکھا کہ یہ تمہاری اصل جگہ ہے، اور دنیا سے تم کو یہی واپس آنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ، تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات آتی رہی، ان تعلیمات پر جو عمل کرے گا تو کافر خوفنا علیہ ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ خوف کہا جاتا ہے عربی زبان میں کوئی ایسی چیز جو مستقبل سے فیوچر سے تعلق رکھتی ہے، اندیشہ جسے ہم اردو میں کہتے برابر ڈر لگا رہتا ہے، اور حزن کہتے ہیں ایسی چیز جو پہلے گزر چکی ہے اس کی تکلیف جو آدمی محسوس کرتا ہے، اسے عربی میں حزن کہا جاتا ہے۔ اور صرف جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، یعنی نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہے اور نہ ماضی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی غم ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان چاہے جتنی بھی نعمت میں ہو، مستقبل کا خطرہ بھی رہتا ہے اور ماضی میں پہنچی ہوئی تکلیفوں کا غم بھی رہتا ہے، تو یہ جگہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جاؤ اگر تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہے تو تمہارے لیے یہی جنت ہے، یہی تمہارا مقام ہے۔ میرے بھائیو، جنت ہمارا اصلی مقام، جنت ہی ہمارا اصلی وطن ہے۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں اپنے وطن میں نہیں رہتے، جب ان کے وطن سے کوئی چیز آتی ہے یا کوئی ان کے وطن سے آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اور دوڑ کر کے جا کر کے ملتے ہیں، معلوم کرتے ہیں ہمارے اصلی وطن سے آیا ہوا یہ پتھر دنیا میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے فوراً اس پتھر کو پہلا کام یہی جا کر کے چوم لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ دنیا میں ہماری زندگی عارضی زندگی ہے اور ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے، اور اسی کی ہم کو امید بھی کرنی چاہیے اور اسی کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیتی کی طرح سے ہے، یہ پوری زندگی اس کی کھیتی ہے، ایسے اس کو بسر کرنا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں جنت ہو۔ جنت کا ایک شوق ہونا چاہیے مومن کے دل میں، جنت کا جتنا شوق ہوگا دنیا کی زندگی کو آدمی اتنی اہمیت نہیں دے گا، اور بہت سارے الٹے سیدھے کام، حرام ناجائز کام جو آدمی کرتا ہے وہ اس لیے کہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ہمیشہ اگر جنت کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے، اپنی اصل منزل کو یاد رکھے گا تو کبھی بھی اس چیز کو بھولے گا نہیں کہ ہمیں ہمیشہ آخرت کے لیے کام کرنا۔ دنیا تو جیسے بھی ہے گزر ہی جائے گی، چند دن کی زندگی ہے، اور اصل ہماری جگہ جنت ہے، وہاں داخل ہونے کے بعد وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر چوم نہیں سکتا کوئی شخص بھیڑ ہے تو اگر ہاتھ پہنچتا ہے تو ہاتھ سے چھو کر کے ہاتھ، اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے تو کوئی سامان اگر ہاتھ میں ہے وہ سامان اگر پہنچ سکتا ہے تو اس سے ہی چھونے کی کوشش کرے۔ کتنا شوق ہے اس پتھر کے سامنے، یہ شوق کیوں ہے؟ یہ رغبت کیوں ہے، یہ خواہش کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے اور جنت کا پتھر ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھونے کی، اس کو چومنے کی آپ یہ برابر اس کا شوق بھی رکھتے تھے، اور اس کے بارے میں آپ نے تاکید بھی فرمائی ہے اور امت کو ہدایت بھی فرمائی ہے۔ اس کے بعد جب یہ کر لیتے ہیں پھر جو ہے خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ حج کے احکام، میں حج کے احکام میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ نہیں بیان کروں گا، آپ کو صرف آپ کو یہ بیان کروں گا کہ نفس کا کیا تزکیہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس کے بارے میں سوچے تو اس کی زندگی کتنی سنورتی ہے، دنیا کی یہ زندگی صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں جا کر کے، یہ کیا چیز ہے؟ زمزم کا پانی جو جا کر کے پیتے ہیں، زمزم کے کنویں کو جا کر کے دیکھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جیسے ہی آدمی یہ چکر لگاتا ہے خود اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہوا ہے یہاں اسی سرزمین پر، اسی زمین پر جہاں آج بڑے بڑے ہوٹل موجود ہیں، جہاں ہر طرف زندگی نظر آتی ہے مکہ میں جانے کے بعد، اور ہر طرح کے کھانے میسر ہیں، ہر طرح سے مختلف مشروبات، مختلف جوس مل جائیں گے وہاں پینے کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا ہوا ہے اسی سرزمین پر کہ اس سرزمین پر زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ انسان چھوڑ دیجئے، انسانوں کو چھوڑ دیجئے، وہاں پرندے اور جانور بھی زندگی نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہاں پرندوں کا بھی وجود نہیں تھا، جانوروں کا بھی وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے آب ہو گیا زمین، جسے قرآن نے خود ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں بھی کہا گیا ہے جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی گڑگڑاتے ہوئے دعا یہ کی تھی انہوں نے، دعا کیا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو اس زمین میں غیر دی ذرا، جسے کہا قرآن میں، جہاں کوئی زندگی کا نشان، جہاں کوئی کھیتی، کوئی چیز نہیں، زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہاں چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو گئے تھے۔ حاجر علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر کے جانے لگے تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا ہم کو چھوڑ کر کے اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، تو کہا اذا لا یضیعون، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ زمین، وہ علاقہ، وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کو، لیکن اللہ کی بندی کا وہ اعتماد، اللہ پر وہ توکل، وہ بھروسہ۔ توکل یہ بھی عبادت کی بڑی اہم قسم ہے، توکل اللہ پر توکل کرنا، یہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل، وہ بھی کتنے بڑے درجہ، کتنا بڑا درجہ ہے اس توکل کا کہ وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، اگر بہت سارے لوگ ہوں تب بھی ڈر جائیں گے، لیکن تنہا ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ، صرف اس لیے ہے کہ اللہ پر توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں۔ بچے کو جب پیاس لگی تب انہوں نے یہ چکر لگایا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو پہاڑی تھی، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں، پہاڑی پر جو چکر لگایا ہے، جو دوڑ لگائی ہے، اس خاتون نے یہ دوڑ کیوں لگائی تھی؟ اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کی تلاش، پانی کی تلاش میں یہ دوڑ لگی ہے۔ یہ ہے صفا اور مروہ، جو چکر لگاتا ہے ایک عمرہ کرنے والا یا ایک حج کرنے والا، اس کو کبھی اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں نفس کا تزکیہ ہے۔ اللہ پر توکل ہے، اور بہت بڑا توکل ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا توکل ہے، یہ کوئی معمولی درجے کا نہیں، اس زمین میں یہ توکل کہ اللہ تعالی ہمارے لیے انتظام ضرور کرے گا اور یہاں زندگی ہوگی اور اللہ تعالی ہمارے لیے زندگی کے ساز و سامان یہاں ضرور فراہم کرے گا. وہ اعتماد اور اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ وہ چکر لگا رہی ہیں. ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پر توکل ہونے کے باوجود بھی ایک مومن گھر کی چار دیواری میں بیٹھ نہیں جاتا. توکل کرنے کے بعد بستر پر سو نہیں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے من و ذلوا نازل فرما دے گا, ڈائریکٹ ہمارے منہ میں لقمہ آ جائے گا. توکل کر کے بیٹھ نہیں جاتا ہے, پانی کی تلاش میں جو یہ چکر لگایا ہے, اور وہ اس زمانے کا چکر. آج حاجی لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے جب انہیں صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے پڑتے ہیں, اتنی ساری سہولتوں کے باوجود. لیکن اس وقت اس خاتون نے جو یہ چکر لگایا ہے, اس کے لیے چکر لگایا ہے اپنے بچے کے لیے, پانی کے لیے. دنیا میں یہ بھی نفس کا بات ہوتی ہے, نفس کے قبضے میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم کو دنیا چھوڑ دینا ہے, نہیں, دنیا میں جو ضروری چیز ہے جو ہمیں اسلام حکم دیتا ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو یہ بھی نفس کے خلاف بات ہوتی ہے, انسانی زندگی کے خلاف بات ہوتی ہے. بچے کے لیے, بچے کے پانی کے لیے یہ دوڑ لگائی ہے, آجر نے دوڑ لگائی ہے, اور وہی دوڑ ایک حاجی اور ایک معتمر عمرہ کرنے والا لگاتا ہے, وہی دوڑ لگاتا ہے, کوئی اور نہیں. کیا ہے نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, اپنی اولاد کی روزی روٹی کے لیے, ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے, صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی جو ہم قدم و دو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, یہ بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, اور یہ بھی اسلام میں عبادت کا اہم حصہ ہے. اسی چیز کو یعنی اولاد کے لیے جو کوشش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی اس عبادت میں رکھ دیا ہے کہ رہتی دنیا تک ایک مومن جب جائے گا عمرہ کرنے یا حج کرنے تو صفا مروہ کی سعی کرے گا, ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اپنی اولاد کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسے بھی اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہو. اور جب واقعی بندہ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو اجر دیتا ہے, اسے نوازتا ہے. جس میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بار بار آپ نے یہ بات سنی ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالی اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. اپنی اولاد کے لیے جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. کھانے کمانے کے لیے جو باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کر کے روزی روٹی کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور اس پر اس کو اجر بھی دیتا ہے. جمعے کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے آؤ, سب کچھ چھوڑ کر کے آؤ, خطبہ شروع ہونے سے پہلے آؤ, سب کچھ چھوڑ کر کے آؤ. لیکن فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی روٹی. روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے, تلاش کرو, محنت کرو. حاجر نے جب یہی تلاش جاری رکھی, اللہ پر توکل کرتے ہوئے تلاش جاری رکھی اور 60 چکر لگائے, ایک تو نہیں 60 چکر لگائے, اس وقت اس پریشانی کے عالم میں جو یہ چکر, اور وہ بھی یہ پہاڑی راستہ ہے, پہاڑ کے جہاں پہ جھاڑ جھنکاڑ بھی ہوتے ہیں اور جہاں کی زمین پتریلی زمین, کوئی ہموار راستہ نہیں, یہ جو چکر لگایا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کا یہ پانی دنیا کو دیا, ایسے ہی نہیں دے دیا ہے. زمزم کا پانی پیتے ہیں وقت احساس ذرا کرے کہ زمزم کا یہ پانی اللہ تعالیٰ نے کس نتیجے میں دیا, اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اسی کی طرف سے ملتی ہے، لیکن زمزم کا یہ پانی اللہ تعالیٰ نے اس تغوضوں کے بعد اور وہ بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمین میں کہیں کوئی آبادی نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اسی بھروسے پر یہ جو کوشش کی ہے اللہ پر توکل اور اپنی اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں دنیا کو زمزم کا یہ پانی دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کا یہ پانی غذا کا بھی کام کرتا ہے، آدمی اسے پی کر کے ہی زندہ رہ سکتا ہے، پوری طاقت اسے ملے گی، شفا کا بھی کام کرتا ہے، بیماری ہو تو بیماری سے شفا بھی مل جاتی ہے، پانی وہ پانی کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیماری ہو تو شفا بھی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، اس تبودو کے بعد، کوشش کے بعد صرف پانی دیا، تو یہ پانی بھی کیسا پانی ہے، اسی پانی میں پینا بھی ہے، کھانا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اگر بیمار پڑ جائے تو اسی میں علاج بھی ہے۔ زندگی کی شروعات یہیں سے ہو گئی، مکے میں زندگی کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے، یہی زمزم کا پانی ہے اور وہیں سے مکے میں زندگی کی شروعات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ ماں و زمزم نے ماں چوری بالا، کہ زمزم کا یہ پانی آدمی جس دعا کے ساتھ اسے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ لوگوں نے بہت سی دعائیں کی، تاریخ میں سیرت میں یہ بات ملتی ہے مختلف ائمہ کے بارے میں اور سلف کے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا، اس نیت کے ساتھ پیا، اس دعا کے ساتھ پیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر دیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور جو ہے امام، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو میاں کی یہ خصال الخیر، خیر کی ساری عادتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جمع کر دی تھی، بڑے نیک، بڑے پاسا، بڑے زاہد اور عابد، امام عبداللہ بن مبارک، انہوں نے زمزم کا پانی پیا تو اس وقت انہوں نے دنیا کی کسی خواہش، کوئی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، پھر ہم وہ دینار سے کبھی یہ لوگ طالب نہیں بنے، بلکہ اور بھی دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ بھی نہیں، بس یہ ہے کہ قیامت کے دن کی پیاس سے ہے اللہ کو مجھے محفوظ رکھ دینا، بس یہی دعا کی اور پانی کی، یعنی سوچ بھی ہے تو آخرت، زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں تو آخرت کی سوچ سے، جنت کی سوچ سے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارا معاملہ اچھا کرے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنے، یہی سوچ ہوتی تھی، یہی ان کا طریقہ تھا، اور یہی حج کی پوری عبادت میں آپ کو چیز نظر آئے گی، زمزم کا یہ پانی، اسی سے وہاں مکے میں زندگی شروع ہوئی، اور اسی کے بعد سے وہاں پرندے آنا شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے وہاں انتظام کیا آپ دیکھ لیجئے، اللہ پر توکل کیا تو اللہ پر توکل کے نتیجے میں انتظام کیسا ہوا، زمین سے تو پانی نکلا اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کا بھی انتظام کیا اور ان کے لیے بیماری سے علاج کا بھی انتظام کیا، ان کے پینے کا بھی انتظام کیا، زندگی کے لیے یہ چیز کافی، جیسے ہی پانی آیا اوپر پرندے بھی آنا شروع ہو گئے، کیونکہ پرندوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے بھی جاتے ہیں، جب پرندے آنا شروع ہو گئے تو پرندوں کے شکار کر کے کھانے کا اور بھی انتظام، جب پرندے آنا شروع ہوئے، ایک قبیلہ جرہم کا قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے وہاں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تو جانتے ہیں یہاں پانی نہیں تھا، یہ پرندے یہاں کہاں سے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے یہاں کہیں پانی ہے، آ کر کے دیکھا تو وہاں پانی موجود ہے، انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی، حاجر نے جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے انہوں نے اجازت دی، پورا قبیلہ بس گیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ نے پورا انتظام کر دیا، پورا انتظام ہو گیا مکے کی اس سرزمین میں، اور آج تک مکے میں وہ آبادی چلی آ رہی ہے، اور ہر کوئی جاتا ہے تو دیکھتا ہے، آج کا خیر انداز بدلا ہوا ہے، بہت بدلا ہوا انداز ہے، لیکن بہرحال جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، تو ایک مومن کے سوچنے کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ سوچنے کا پہلو ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے کہ ایک بندے مومن جب اللہ پر توکل کرتا اور اللہ پر توکل کر کے کوشش بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے. اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر رکھ کر کے بیٹھ گیا, محنت بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی آسانی دیتا ہے, زندگی کی ضروریات اس کی پوری کرتا ہے, لیکن اللہ پر توکل کرتا ہے. اس اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے انتظام کیا, ان کی ماں حاجر کے لیے انتظام کیا, وہ اللہ ایسے ہی ہر ایک کے لیے انتظام کرتا ہے. لیکن توکل ہونا چاہیے حاجر, توکل ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام جیسا, توکل ہونا چاہیے وہ چھوٹا سا جو بچہ تھا, اس بچے کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا یہ کنواں, زمزم کا یہ پانی پوری قوم کو, دنیا انسانیت کو دیا ہے, آج بھی اس پانی کی کوئی مثال نہیں اور نہ کوئی اور پانی اس پانی کی جگہ لے سکتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اس سے عقیدت تو رکھتا ہے, لیکن اس پانی کی جو تاریخ ہے, اس تاریخ وہ تاریخ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے, ہمارے ذہنوں میں وہ تاریخ نہیں رہ پاتی ہے. وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ پر توکل, نفس کا یہ تزکیہ ہے اللہ پر توکل. دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت, دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اگر یہ چیز آج مسلمانوں میں ہوتی تو جو صورت حال آپ دنیا میں دیکھتے ہیں مسلمان, اور جو صورت حال آپ سنتے رہتے ہیں, کانے کان سنتے رہتے ہیں اور برابر یہ باتیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, اللہ پر توکل نہیں رہا. اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے, اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو بات دوڑ کرنی تھی ہماری زندگی میں وہ چیز نہیں, ہم نے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, دنیا کی طاقتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, ان پر ہمارا اعتماد بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت ہمارے لیے لکھ دیا اور ہر جگہ یہ حال ہے کہ مسلمان ذلیل اور ان کی کسی آواز پر کوئی کان بھرنے والا نہیں. کیوں نفس کا وہ تزکیہ نہیں رہا کہ اللہ پر توکل. جس اللہ نے اسماعیل کے لیے, حاجر کے لیے مکے کی اس سرزمین میں زندگی کا انتظام کر دیا, کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ ان کو وہاں مل گیا, وہی اللہ آج ہمارے لیے بھی سب کچھ کرے گا. توکل اس کے اوپر کرے اور وہ توکل کرتے ہوئے زندگی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ اسباب اختیار کرے, اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی رائے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی, کسی اور سے نہیں کی. ربنا انی اسکنت ذریتی فی بواد غیر ذی زرع, کہ اس غیر آباد زمین میں اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو, اپنی ذریت کو چھوڑ دیا, ان کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے دو باتیں وہاں پہ مانگی تھیں, ایک تو یہ کہ لوگوں کے دل اس کی طرف, ایسا میدان لوگوں کے دلوں میں ہو جائے کہ لوگ دنیا کے علاقوں سے اس علاقے میں آئیں, اور دوسرے یہ کہ دنیا میں جو پیداوار ہو رہی ہے, مکے میں نہیں دنیا میں ہو رہی ہے, وہاں سے وہ چیزیں مکہ لا کر کے جو ہے پہنچائی جائے, لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعا سنی اور سب چیزیں پوری ہوئی. ہم کو بھی میرے بھائیوں یہی کرنا ہے, ہمیشہ دل اللہ سے لگاؤ, مانگو تو اللہ سے مانگو, توکل کرو اللہ پر توکل کرو, اور اللہ پر توکل کر کے اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ آج بھی ویسے ہی دے گا جیسے پہلے دیتا رہا ہے اور قیامت تک بھی ویسے ہی دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی نہیں, مانگنے والے وہ ہاتھ نہیں رہے طلب کرنے والی وہ زبانیں نہیں رہی جو پہلے طلب کیا کرتی تھی، ورنہ اللہ کے دربار میں میرے بھائیوں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی پہلے سے حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، جو لوگ بھی اس سال حج کے لیے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حج کی اتنے آسانی فرمائے، سفر کی پریشانیاں ان کی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حج کی اس عبادت کو صحیح طریقے سے دیکھیں سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ فرمائے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جو حالت خراب ہے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، مسلمانوں کو توفیق دے کہ پھر سے توحید کے فرزند بنے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے موحد تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں کہ وہ ایک امت تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم توحید کے علمبردار بنے اور توحید پر قائم رہیں، اللہ پر توکل کرنے والے بنے۔ آمین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔